أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم.
عظيم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو. میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے.
ریڈیو ترانگی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے. عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب قاسم رضی، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین، ہماری شام کی بلکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، اسی طرح ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر کے بھی آپ تازہ ترین خبریں، ہمارے آرکائیو کے پروگرام اور ہماری نشریات سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. نیم نگاہ سوے معمول ہمارے رات کے پروگرام کا پہلا اہم پروگرام ہوگا. نیم نگاہ کے بعد حسب معمول پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام نور رمضان, اور نور رمضان کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام امیر, اور آخر میں ہم پیش کریں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. سامعین, اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے اگلے حصے میں جائیں, آج شب 15 رمضان ہے, شب ولادت حضرت امام حسن علیہ السلام ہے. ہم اس مبارک شب کی مناسبت سے اپنے تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ. سامعین, نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں خبروں سے. ریڈیو تہران سے عالمی خبریں پیش خدمت ہیں. پہلے سماعت فرمائیں اہم خبروں کی سرخیاں. صدر ایران نے ویانا میں جاری ایٹمی مذاکرات کو ایران کی طاقت کا ثبوت قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا نے تسلیم کر لیا کہ تہران کے ساتھ سمجھوتے اور پابندیوں کے خاتمے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران صہیونی حکومت کے کسی بھی اقدام کا پوری قوت کے ساتھ جواب دے گا. ہندوستان میں جان لیوا عالمی وبا کرونا کا طوفان پوری شدت کے ساتھ جاری ہے, جبکہ حکومت پاکستان نے کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ملک بھر میں لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا عندیہ دیا ہے. ادھر جنوبی عراق میں ایک بار پھر دہشت گرد امریکی فوج کے قافلے کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے, جبکہ یمن کی فوج نے یمن کے مفرور اور مستعفی صدر کے مسلح گروہوں کے اہم ترین اڈوں پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. ایران کے سر ڈاکٹر حسن روحانی نے ویانا میں جاری ایٹمی مذاکرات کو ایران کی طاقت کا ثبوت قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ تہران کے ساتھ سمجھوتے اور پابندیوں کے خاتمے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. نجی شعبے سے وابستہ تاجروں اور صنعتکاروں کے ایک گروپ سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ ایرانی عوام کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کی اقتصادی جنگ کا ایک مقصد ملک کا شیرازہ بکھرنا اور اسلامی حکومت کو سرنگوں کرنا تھا. صدر روحانی نے کہا کہ ایرانی عوام کی استقامت و ثابت قدمی اور رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات اور رہنمائیوں کی روشنی میں انجام پانے والے اقدامات کے نتیجے میں پوری دنیا اور خود امریکہ بھی اقتصادی جنگ میں اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سخت ترین اقتصادی جنگ میں ہمارا اقتصادی شعبہ پیش رہا ہے اور اس نے پوری استقامت کے ساتھ ساتھ اپنے قدم بھی جمائے رکھے. صدر کا کہنا تھا کہ پائیدار ترقی اور پیش رفت کے لیے ہمیں ملک کو سائنسی اور اقتصادی میدان میں مزید آگے لے جانا ہوگا. انہوں نے نالج بیس عوامی معیشت اور برآمدات کو استقامتی معیشت یا ریزسٹنس اکانومی کا ستون قرار دیا. صدر ایران نے کہا کہ ملک کو ترقی دینے کے لیے جہاں اندرونی منڈیوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے, وہیں برآمدات میں بھی اضافہ کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کی معیشت میں پیداوار, برآمدات اور درآمدات اہم کردار ادا کرتے ہیں. صدر ایران نے اقتصادی سرگرمیاں انجام دینے والوں کو دشمن کی بھرپور اقتصادی جنگ میں ایران کا ہراول دستہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کی کاوشوں, رہبر انقلاب کی ہدایات اور حکومت کی کوششوں کے نتیجے میں نہ تو ملک کی معیشت کا پہیہ جام ہوا اور نہ ہی اسلامی جمہوری نظام پر کوئی آنچ آئی. البتہ عوام کو بہت زیادہ دباؤ برداشت کرنا پڑا ہے, مگر انہوں نے بے مثال استقامت کا مظاہرہ کیا ہے جو لائق تحسین ہے. واضح ہے جامع ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس آج ایک بار پھر ویانا میں ہو رہا ہے, جس میں ایران اور چار جمع ایک گروپ کے رکن ممالک شریک ہیں. جامع ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں ایرانی وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی کر رہے ہیں, جو پیر کی شب ویانا پہنچ گئے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے جو مختلف عراقی حکام سے مذاکرات اور گفتگو اور تبادلہ خیال کے لیے بغداد کے دورے پر ہیں, پیر کی شام اس ملک کے وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی سے ملاقات کی. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے بغداد میں عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے دو طرفہ قریبی تعلقات اور ایران سے متعلق علاقائی معاملات میں عراقی حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی تعریف کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں ایران اور 4+1 گروپ کے مابین ہونے والے جوہری مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کی تفصیلات بتاتے ہوئے ایٹمی معاہدے کی حمایت اور ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کی بغداد کی جانب سے مخالفت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس ملاقات میں عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی نے بھی کہا کہ ایران نہ صرف عراق کا ہمسایہ ملک ہے بلکہ عراق کا اسٹریٹجک شریک بھی ہے۔ انہوں نے داعش کے خلاف جنگ میں عراق کے لیے ایران کی حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس حمایت و تعاون کو ہرگز فراموش نہیں کر سکتے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے اس سے قبل بغداد میں عراق کے صدر برہم صالح اور اس ملک کی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملاقات کی، جس میں علاقائی سیکورٹی کی صورتحال کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان روابط کے فروغ نیز علاقے کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ اور عراق کی مختلف سیاسی اور مذہبی شخصیات میں جملہ قومی دھڑے کے رہنما عمار حکیم اور مجلس اعلی عراق کے رہنما شیخ حمود حمام سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں مختلف مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ قبل ازیں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے قطر میں اپنے قیام کے دوران قطر کے امیر اور وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر حسین سلامی نے کہا ہے کہ ایران صہیونی حکومت کے کسی بھی اقدام کا پوری قوت کے ساتھ جواب دے گا۔ المیادین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ خطے میں صہیونی حکومت کے کسی بھی اقدام کا نتیجہ اس کی منشا کے برخلاف برآمد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران صہیونی حکومت کے ہر شیطانی عمل کا اسی سطح پر یا اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ جواب دے گا۔ جنرل حسین سلامی نے صہیونی حکومت کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کے زوال کے لیے حالات پوری طرح آمادہ ہیں، اور اگر اس نے اپنے مجرمانہ اقدامات کا سلسلہ بند نہ کیا تو وقت سے بہت پہلے ہی اس کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے واضح کیا کہ صہیونیوں نے اپنے حالیہ اقدامات کا نتیجہ دیکھ لیا ہے، اور مقبوضہ علاقوں میں جس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ صہیونیوں کو جان لینا چاہیے کہ یہ صورتحال آئندہ بھی پیش آ سکتی ہے اور حالات اس سے بھی زیادہ سیریس ہو سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان ایران کے ساتھ مزید 2 سرحدی گزرگاہیں قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت پاکستان ایران کے ساتھ 2 نئی گزرگاہیں قائم کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی سرحدی گزرگاہوں کے قیام سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ حاصل ہوگا اور خطے میں سیاحتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے دفاعی پیداوار کی پاکستانی وزیر زبیدہ جلال نے کہا تھا کہ صوبے بلوچستان کے عوام کی معاشی صورتحال کے بہتر بنانے کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ایران کے ساتھ ملنے والی سرحدوں پر منڈیاں قائم کی جائیں گی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے حالیہ دورہ تہران کے موقع پر ایران اور پاکستان کے درمیان تیسری سرحدی گزرگاہ پیشین مند کے افتتاح کے علاوہ 6 سرحدی منڈیوں کے قیام کے سمجھوتے پر بھی دستخط کیے گئے تھے۔ ہندوستان میں جان لیوا عالمی وبا کرونا کا طوفان پوری شدت کے ساتھ جاری ہے، اور اسپتالوں میں آکسیجن نہ ہونے اور ICU بیڈز کی شدید قلت کے باعث لوگ اسپتالوں کے باہر سڑکوں اور گھروں میں دم توڑ رہے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کرونا کے نہ تھمنے والے طوفان کے سامنے حکومتی مشینری بے بس ہو چکی ہے اور اسپتالوں کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، جس کے نتیجے میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 3,23,000 کرونا کے نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں 2,771 مریضوں کی موت واقع ہو گئی۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,76,36,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور مرنے والوں کی تعداد 1,98,000 تک پہنچ چکی ہے۔ حکومت پاکستان نے کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ملک بھر میں لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ پاکستانی وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے رسمی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کرونا کے کیسوں میں مزید اضافہ اور ایس او پیز پر عمل درآمد میں بہتری نہیں آئی تو باقی شہروں میں بھی لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو موصول ہونے والے ڈیٹا سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کے کسی شہر یا علاقے کے ہیلتھ کیئر سینٹروں پر کتنا دباؤ ہے، اور ہم یومیہ بنیاد پر طبی مراکز کی استعداد کار بتدریج بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جاری کرونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے مختلف شہروں میں فوج بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ سرکاری سطح پر جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران مزید 4,500 کے قریب لوگ کرونا میں مبتلا ہوئے، جس کے بعد کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد 90,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ مشرقی افغانستان میں ہونے والی فائرنگ کے ایک واقعے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ افغانستان سے موصولہ رپورٹ کے مطابق مشرقی افغانستان کے صوبے ننگرہار کے گورنر امر خیل کا کہنا ہے کہ لال پور کے علاقے میں ایک ہوٹل میں ہونے والی نامعلوم افراد کی اس فائرنگ میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس فائرنگ کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ جنوبی عراق میں ایک بار پھر دہشت گرد امریکی فوج کے قافلے کو حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ سابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی کاروان کو شہر بصرے میں نشانہ بنایا گیا۔ ابھی تک کسی بھی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ حالیہ مہینوں کے دوران عراق کے مختلف فوجی اڈوں اور چھاونیوں میں تعینات امریکی فوجیوں کے لیے ہتھیار لے جانے والے امریکی فوجی قافلوں کو حملوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ امریکی فوجیوں کو ہتھیار پہنچانے والے یہ فوجی قافلے شام کی سرحد سے عراق میں داخل ہوتے ہیں۔ عراق کی عوام اپنے ملک سے غاصب امریکی فوجیوں کو باہر نکالنے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں نے باب العمود کو بند کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس سے قبل سے انہیں فوجیوں نے باب الحتہ کو بند کرنے کی ایک کوشش کی تھی۔ العالم ٹی وی کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں صورتحال بدستور بحرانی ہے، اور غاصب سے انہیں فوجیوں نے باب العمود کو بند کرنے میں ناکامی کے بعد مسجد الاقصی میں داخلے کے ایک اور دروازے باب الحتہ کو بند کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ غاصب سے انہیں فوج باب الحتہ اور اس کے اطراف میں تعینات ہیں۔ بڑی تعداد میں فلسطینی بھی علاقے میں موجود ہیں۔ اور یمن کی فوج نے یمن کے مفرور اور مستعفی صدر کے مسلح گروہوں کے اہم ترین اڈوں پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اس درمیان صوبہ معرب میں شکست کے بعد جارے سعودی اتحاد نے ایک بار پھر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ یمن کی فوج اور رضاکار فورس نے منگل کو معرب شہر کی جانب اپنی پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے منصور ہادی کی مفرور اور مستعفی حکومت کے اہم ترین اور سب سے بڑے فوجی اڈے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اس اڈے کو کنٹرول میں لینے کی کاروائی کے دوران منصور ہادی کی فوج کے 125 بریگیڈ کے جنگجوؤں نے ہتھیار ڈال دیے اور خود کو یمنی فوج کے حوالے کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق الطلح الحمرہ کا ایک نہایت پیچیدہ ترین علاقہ اور اسی پیچیدہ علاقے میں منصور ہادی کے تعینات جنگجو بھی شکست پر مجبور ہو گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ کب تک میرے آقا یہ زیست بسر ہوگی، بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی۔ اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. ہم تو ہیں رہین غم اور ہجر کے مارے ہیں, جو کچھ بھی ہے لے سرکار دعا کرنا. دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام نور رمضان, جس کے بعد پروگرام کلام امیر نشر کیا جائے گا, اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف.
نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان. اللہ تیرا ہے احسان, روز نماز اور قرآن سب روح ایمان. نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان. علم و ادب سکھلائیں گے, دین خدا پھیلائیں گے, مسجد میں بھی جائیں گے, ہے یہ سب روح ایمان. نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان.
معزز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام پہنچے. سامعین, فرزند رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, پروگرام کے آغاز میں ہم فرزند رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں.
اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں, اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل وہ طلب گار
عزیز سامعین، 15 رمضان المبارک حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ 3 ہجری قمری میں اس دن شہر مدینہ منورہ میں خاندان عصمت و طہارت کے ایک درخشاں ستارے نے آنکھیں کھولی۔ زمان و مکان کے اعتبار سے آپ کی ولادت بہترین جگہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کے بیت الشرف میں ہوئی کہ جن کے وجود سے گلشن عصمت مہک اٹھا اور ان کے دنیا میں آنے کے ساتھ ہی خاندان عصمت میں خوشی و شادمانی پھیل گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مولود کو اپنی آغوش میں لیا اور منتظر رہے تاکہ جبرائیل علیہ السلام خداوند عالم کی جانب سے ان کا نام لے کر آئیں۔ چنانچہ جبرائیل پیغمبر پر نازل ہوئے اور حق تعالیٰ کی جانب سے یہ پیغام لائے اور کہا، اے پیغمبر، کیونکہ آپ کی منزلت علی سے ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی منزلت حضرت موسیٰ سے تھی، اور ہارون کے بیٹے کا نام حسن تھا، اس لیے آپ بھی اس کا نام حسن رکھیے۔ ہارون کے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر، یعنی حسن اور حسین تھا۔ اہل تشیع اور تسنن میں مشہور ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ناموں کا انتخاب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا اور رسول خدا کی ہدایت پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے نام حسنین چنا گیا۔ اس آسمانی نام کے رکھنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گوسفند کی قربانی کی اور نو مولود کے سر کے بالوں کو منڈوا کر اس کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ دیا اور اپنے دست مبارک سے امام حسن علیہ السلام کے سر کو خوشبو سے معطر کیا اور ان کے کانوں میں اذان کہی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی آپ تمام دوستداران حق و حقیقت اور راہ اہل بیت پر چلنے والوں کی خدمت میں دوبارہ دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت۔ تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے۔
قمین فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام اور فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ کی اسی محبت کے باعث لوگ آپ کی زندگی میں خدا اور اس کے رسول کے تئیں ان دو اماموں کی منزلت و رفعت سے آگاہ ہو گئے تھے۔ آپ ہمیشہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر سوار کرتے تھے اور ان کو مخاطب کر کے فرماتے تھے، خدا کی قسم آپ دونوں حسن و حسین سے ہم والہانہ محبت کرتے ہیں کیونکہ خدا آپ دونوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ دینے میں مشغول تھے کہ اتنے میں امام حسن علیہ السلام مسجد میں داخل ہو گئے۔ آپ نے اپنا خطبہ روک دیا اور منبر سے نیچے تشریف لائے اور پھر امام حسن علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا اور آپ کو پیار کیا، مسلسل ان کو بوسہ دیتے رہے اور 3 مرتبہ یہ فرماتے تھے، خدایا میں اس کو دوست رکھتا ہوں اور جو بھی اسے دوست رکھے میں اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔
سامعین، امام حسن علیہ السلام کے فضائل شیعہ اور اہل سنت دونوں کے منابع میں ذکر ہوئے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے جو شیعوں کے دوسرے امام ہیں، اصحاب کسا میں شامل ہیں کہ جن کے بارے میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، اور آیہ اطعام اور آیہ مودت اور آیہ مباہلہ بھی ان کے اور ان کے والدین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ شاید وہ ایام امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی ایام تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جمال و کمال کا مشاہدہ کرتے ہوئے فرمایا، اے حسن، تم خلقت اور سیرت و صورت میں میرے جیسے ہو۔ امام حسن علیہ السلام نے 7 سال تک پیغمبر خدا کی پرفیض اور بابرکت زندگی سے فیض حاصل کیا۔ وحی کی آیات جو پیغمبر کے دہن مبارک سے جاری ہوتی، امام حسن علیہ السلام ان کو سنتے اور ان کو حفظ کرتے تھے۔ نیز اپنی مادر گرامی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے اور ان آیات کو اپنی ماں کے سامنے تلاوت کرتے تھے۔
سامعین، علامہ ابن طلح شافعی بحوالہ تفسیر وسیط الواحدی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عباس اور ابن عمر سے ایک آیت سے متعلق شاہد و شہود کے معنی دریافت کیے۔ ابن عباس نے شاہد سے یوم جمعہ اور شہود سے یوم عرفہ بتایا، اور ابن عمر نے یوم جمعہ اور یوم النہر کہا۔ اس کے بعد وہ شخص امام حسن علیہ السلام کے پاس پہنچا، آپ نے شاہد سے رسول خدا اور مشہود سے یوم قیامت فرمایا اور دلیل میں آیت پڑھی، اے نبی، ہم نے تم کو شاہد و مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ پھر ایک اور آیت کی تلاوت فرمائی، قیامت کا وہ دن ہوگا جس میں تمام لوگ ایک مقام پر جمع کر دیے جائیں گے، اور یہی یوم مشہود ہے۔ سائل نے سب کا جواب سننے کے بعد کہا، فلاں قول الحسن احسن، امام حسن کا جواب دونوں سے کہیں بہتر ہے۔ امام حسن علیہ السلام باوجودی کے کم عمر تھے، مگر شاہد و شہود کی قرآنی آیت کی روشنی میں بہترین تفسیر کی۔ آپ ایک ایسے گھرانے کے تربیتی یافتہ ہیں کہ جس میں کلام خدا ہمیشہ ہر کلام اور بات کا آغاز و انجام تھا۔ ایک ایسے گھرانے میں تربیت پائی کہ جس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی ماں تو علی جیسا باپ تھا، کہ جس نے سب سے پہلے قرآن کو جمع کیا، اور ایسے گھرانے کے افراد تھے کہ جس میں سب کے سب قرآن پر بہترین عمل کرنے والے تھے۔ ایک ایسا گھرانہ کہ جس کے لوگوں نے 3 دنوں تک اپنے کھانے مسکین و یتیم و اسیر کو دے دیے جبکہ وہ خود روزے دار تھے۔ ایسے گھرانوں میں ایسی ہی درخشاں گوہروں کی پرورش ہوگی اور علم و حکمت کے چشمے پھوٹیں گے۔
سامعین، امام حسن علیہ السلام بھی فقراء، درد مندوں، یتیموں اور مصیبت زدہ افراد کی تذکیری میں اپنے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام اور اپنے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں بخش دیا، اور 3 مرتبہ اپنے مال کا نصف حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے کبھی کسی سائل کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا اور اسے مایوس نہیں کیا، اور آپ کی یہی عطا و بخشش اس بات کا سبب بنی کہ آپ کو کریم اہل بیت کے لقب سے نوازا گیا۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کسی سائل کو کبھی نا امید نہیں پلٹاتے، تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی خداوند عالم کی بارگاہ کا سائل ہوں، اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر کسی سائل کو واپس لوٹا دوں تو خدا مجھے بھی خالی ہاتھ واپس نہ کر دے۔ خداوند عالم نے میرے اوپر عنایت کی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بھی لوگوں کی مدد کروں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو فاقہ کرتے ہیں لیکن سائل کو محروم واپس نہیں فرماتے، ارشاد فرمایا کہ میں خدا سے مانگنے والا ہوں، اس نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے اور میں نے لوگوں کو دینے کی عادت ڈالی رکھی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر اپنی عادت بدل دوں تو کہیں خدا بھی نہ اپنی عادت بدل دے اور مجھے بھی محروم کر دے۔
سامعین، سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حسن ابن علی علیہ السلام بہت زیادہ اخلاقی مراعات اور انسانی فضائل کے حامل تھے. وہ ایک عظیم، بردبار، باوقار، متین، سخی، کریم اور عوام میں مقبول شخصیت تھے. امام حسن علیہ السلام کبھی ضرورت مند کی درخواست سے پہلے ہی اس کو مدد کر دیتے تھے، کبھی خود ہی ضرورت مندوں کی شناخت کرتے تھے اور اپنے دسترخوان کرم پر ان کو دعوت دیتے تھے، اور کبھی ان کے ساتھ فقیرانہ دسترخوانوں پر بیٹھتے اور ان کی غذا تناول فرماتے تھے، ان کو اپنے گھر دعوت دیتے تھے اور ان کے لیے دسترخوان بچھاتے تھے، اور آخر میں ان کو نئے لباس بھی ہدیہ کرتے تھے. آپ کے لیے یہ روا نہیں تھا کہ کسی فقیر یا نادار کو اتنی کم رقم دیں کہ جس سے اس کے ایک دن کا خرچ مشکل سے پورا ہو جائے، اور نتیجے میں وہ دوسرے دن پھر مجبور ہو جائے کہ ان کے سامنے دست حاجت پھیلائے. لہذا ایک ہی بار میں اس کی کئی دنوں کی ضرورت کو پورا کر دیتے تھے. امام حسن علیہ السلام کی سخاوت و کرامت کا عالم یہ تھا کہ آپ کبھی حاجت مندوں کو بڑی خطیر رقم یکجا طور پر دیتے تھے کہ جسے دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے تھے. مورقین لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام سے کچھ مانگا. دستے سوال دراز ہونا تھا کہ آپ نے 50,000 درہم اور 500 اشرفیاں دے دیں اور فرمایا کہ مزدور لا کر اسے لے جا. اس کے بعد آپ نے مزدور کی مزدوری میں اپنا لباس بھی بخش دیا. آپ یہ چاہتے تھے کہ فقیر و نادار کو ہمیشہ کے لیے بے نیاز و تمنگر بنا دیں، اس لیے آپ اتنی رقم عطا کر دیتے تھے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہونے کے علاوہ اس کے کاروبار کے لیے بھی ایک سرمایہ مہیا ہو جائے، اور اس طرح وہ آبرو مندانہ زندگی گزار سکے. آپ فرماتے تھے، جو کوئی اپنے احسان گنوائے اس نے اپنی عطا و بخشش کو ملیہ میٹ کر دیا.
سامعین، امام حسن علیہ السلام اپنی 30 سالہ پربرکت عمر میں اپنے باپ کے حضور میں اور ان کے پاس ہی رہے، اور سخت و دشوار حالات میں ان کے یارو مددگار تھے. وہ ذکاوت اور درایت میں بے مثل تھے، اور کبھی کبھی حضرت علی علیہ السلام پیچیدہ فیصلوں کو امام حسن علیہ السلام کو سونپ دیتے تھے، اور اس وقت دیکھتے تھے کہ ان کے اس سرفراز بیٹے نے کس طرح سے اپنی فہم و فراست اور ہوشیاری کے ساتھ اس پیچیدہ مسئلے کی گتی سلجھا دی ہے اور بہترین فیصلہ کیا ہے. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، تم پر غور و فکر واجب ہے، اس لیے کہ فکر کرنا بصیر شعور شخص کے قلب کے زندہ رہنے کا باعث اور حکمت کے دروازے کی کنجی ہے. فہم و فراست کے علاوہ آپ کی شجاعت کے بھی دوست و دشمن معترف تھے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کو حضرت علی علیہ السلام کے بعد اس زمانے کا سب سے زیادہ شجاع و بہادر جانا جاتا تھا. آپ نے بارہا اسلام کے تحفظ کے لیے اسلام کی راہ میں جان کا نذرانہ اخلاص کے ساتھ پیش کیا، اور مختلف جنگوں میں نمایاں طور پر شرکت کی، یہاں تک کہ معاویہ نے بھی آپ کی شجاعت و دلاوری کے بارے میں اعتراف کیا اور کہا کہ وہ اس کا بیٹا ہے کہ جو جہاں بھی جاتا تھا موت بھی ہمیشہ اس کے تعاقب میں ہوتی تھی. اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ علی علیہ السلام کبھی میدان جنگ میں موت سے خوف نہیں کھائے، اور ان کا بیٹا حسن بھی ایسا ہی شجاع و بہادر ہے.
سامعین، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام زبردست عابد، بے مثال زاہد، افضل ترین عالم تھے. آپ نے جب بھی حج ادا فرمایا پیدل فرمایا، کبھی کبھی پا برہنا حج کے لیے جاتے تھے. آپ اکثر موت، عذاب، قبر اور صراط کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کانپنے لگتے تھے. ایک دوسری جگہ پہ آپ نے فرمایا، امام حسن کو کبھی اور کسی بھی حالت میں نہیں دیکھا گیا مگر یہ کہ ذکر خدا کیا کرتے تھے. آپ کا معمول تھا کہ جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو خدا کو مخاطب کر کے کہتے، میرے پالنے والے، تیرا گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے. اے رحیم، اے رحمان، اپنی اچھائیوں کے صدقے میں مجھ جیسے برائی کرنے والے بندے کو معاف کر دے اے کریم۔ ہم ایک بار پھر ولایت و امامت کے دوسرے درخشاں ستارے کریم اہل بیت سبط خدا حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام روزہ داروں اور عاشقان ولایت و امامت کو دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق دی پروگرام کلام امیر کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ خطبات کے حوالے سے ہوتا ہے، تو آج جو اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں خطبہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جو سب سے پہلا خطبہ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ خطبہ پورا ایک معارف اسلامی کا دورہ ہے۔ یعنی اگر انسان اس خطبے کا پورے طریقے سے مطالعہ کرے، اور اگر انسان خود نہ سمجھ سکے تو کم از کم اس کے ترجمے کو دیکھے، اس کی شرح کو دیکھے، تو پورا جو اسلامی معارف ہیں اس کا ایک خاکہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اس کو جمع کیا ہے سید رضی نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور واقعی ان کا حسن انتخاب ہے کہ اس خطبے کو انہوں نے سب سے پہلے قرار دیا۔ اور جو شارحین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس خطبے کی جو حیثیت ہے وہ اس طریقے سے ہے جیسے فاتحۃ الکتاب، یعنی قرآن کریم کے لیے جس طرح سورہ فاتحہ ہے اور سورہ الحمد ہے، اسی طریقے سے یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ کے لیے۔ فاتحہ میں کیا ہے، سورہ فاتحہ میں اور سورہ الحمد میں، وہ تمام چیزیں ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، تو اسی طریقے سے جو کچھ بھی نہج البلاغہ میں ہے وہ اس خطبے میں موجود ہے۔ مولا کائنات نے بعد میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ تمام اس خطبے میں موجود ہے۔ جو آغاز ہوتا ہے وہ خداوند متعال کی صفات کے ذریعے ہوتا ہے، جو خدا کی جلالیہ اور جمالیہ صفات ہیں ان کے لیے جو عجیب، یعنی ایسی تعبیریں مولا کائنات نے استعمال کی ہیں کہ جو خود انہی کے شایان شان ہیں، اور وہی حق رکھتے ہیں کہ ان کو بیان کریں۔ سب سے پہلا جو خطبہ ہے اس کا سب سے پہلا حصہ کہ جو خداوند متعال کی صفات کے حوالے سے ہے، جس میں صفات جلالیہ ہوں یا صفات جمالیہ ہوں، اس کے حوالے سے ہمارے مہمان اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں جو مطالب ہیں وہ بیان فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آپ اور ہم سب مل کر اپنے مہمان کے ذریعے ان مطالب کو یہاں پر دیکھیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ نہج البلاغہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا خطبہ اس کتاب میں موجود ہے، بہت ہی تفصیلی خطبہ ہے، اور تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ جو علمی زبان میں بولا جاتا ہے غرر خطب میں سے ہے، اور ایک بہت خوبصورت طریقے سے حضرت امیر نے حمد الہی سے اس خطبے کا آغاز کیا ہے، اور مختلف شعبے پائے جاتے ہیں اس خطبے میں. پہلا حصہ معرفت خدا کے بارے میں ہے, شناخت خدا اور خدا شناسی کے بارے میں. اس کے بعد پھر دوسرے فراز اور دوسرے شعبہ جات پائے جاتے ہیں خطبے میں. لیکن اگر خطبے کو آپ منطقی شکل میں دیکھنا چاہیں تو حضرت نے اس خطبے میں خدا شناسی سے لگا کر اور ذات خداوند متعال کی شناخت, صفات خداوند متعال کی شناخت اور افعال خداوند متعال کی شناخت کے بارے میں یہ خطبہ انشاء فرمایا ہے. پہلا جو حصہ ہے اس خطبے کا وہ معرفت خداوند متعال کے بارے میں ہے. لیکن جس طریقے سے حضرت شروع کر رہے ہیں اس خطبے کو, وہ حمد الہی سے شروع کر رہے ہیں, اور حمد الہی کے بعد پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات کو کوئی نہیں پہچان سکتا. دیکھیے کیوں ایسے حضرت نے فرمایا, وہ اس لیے فرمایا ہے کہ حمد اور ثنا خداوند متعال کی یہ موقوف ہے اس بات پر کہ صحیح سے کوئی خدا کو پہچانتا ہو. یعنی کوئی بھی کسی کی تعریف بیان کرنا چاہے, کسی کی ستائش اور ثنا کرنا چاہے, تو اس شے کی معرفت پہلے حاصل ہو. لیکن خداوند متعال کی معرفت, اس کی پہچان, اس کی شناخت کے بارے میں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ آیا خداوند متعال کی ذات کو ہم پہچان سکتے ہیں یا نہیں. علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ذات خداوند متعال کو ہم جس طریقے کی ذات ہے اس کو نہیں پہچان سکتے. مختلف طریقے سے علماء نے بیان کیا ہے, اور حضرت نے بھی اسی, یعنی علماء نے اس کی شرح میں جو بیان کیا اور حضرت بتانا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال لامحدود ہے, لامتناہی ہے, حد بندی نہیں ہے, اس کی حد نہیں ہے. اور جس چیز کی حد نہیں ہے اور ہم جتنی بھی مخلوقات ہیں, انسان ہیں, سب محدود ہیں, اور کوئی بھی محدود لامحدود کو نہیں پہچان سکتا. کسی شے کی شناخت اور پہچان کے لیے انسان کے پاس دو طاقتیں پائی جاتی ہیں, ایک عقل نظری ہے, ایک عقل عملی ہے. کسی شے کو انسان ایک مرتبہ عقل نظری کے ذریعے سے پہچانتا ہے, یعنی ذہن کے ذریعے سے, فکر کے ذریعے سے پہچانتا ہے, ایک مرتبہ عمل کے ذریعے سے اس شے تک پہنچتا ہے. حضرت نے دونوں طریقے یہاں پہ بیان فرمائے ہیں کہ کوئی بھی انسان نہ فکر کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے عمل کے ذریعے سے اس طریقے سے خدا کی ذات پر احاطہ اور اس کو کامل پا سکتا ہے. ٹھیک ہے, خدا کی وہ پہچانتا ہے ایک حد تک, اپنی استعداد اپنی حد تک پہچانتا ہے, لیکن خدا کو خدا کے اعتبار سے نہیں پہچان سکتا. لہذا حضرت نے پہلے انسان کی عاجزیت کو بیان کیا حمد الہی کے بارے میں, کہ انسان جو اللہ کے حمد اور ثنا کا حق ہے اس طریقے سے اس کی حمد اور ثنا نہیں کر سکتا. لہذا آپ نماز وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی انسان حمد الہی کا ذکر کرتا ہے وہیں ساتھ میں سبحان اور تسبیح کا ذکر کرتا ہے, یعنی وہیں پہ تنزیہ کرتا ہے, خدا کو منزہ کرتا ہے, پاک کرتا ہے اس ناقص حمد سے جو میں انجام دیتا ہوں. لہذا خداوند متعال کی معرفت کے بارے میں جو نہج البلاغہ کا آغاز فرماتے ہیں یا خطبے کا جو آغاز حضرت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی مدح اور ثنا کو کوئی بھی انسان ادا نہیں کر سکتا, اور اس کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا, اور اس کی نعمتوں کے حق کو کوئی مجتہد, کوئی زحمت, کوئی محنت کرنے والا ادا نہیں کر سکتا, اور جتنی ہمتیں عقلی ہیں, فکری ہیں, کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتی, اور جتنے بھی غوطہ زن ہیں معرفت میں وہ بھی اس کی ذات اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. وہ ذات خداوند متعال وہ ذات ہے کہ جس کی صفت اور ذات کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے, اور وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے ایک نعت اور ایک صفت بھی محدود نہیں ہے, اور اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني أدركني أدركني
الصغر 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Տեհրան դեխոսում, Իրանի իստամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։